أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لیے اللہ ہی کے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. پہلا لفظ ہی بہت کمپریہنسو ہے. للہ ہی, لیے اللہ ہی کے ہے. اللہ ہی کے لیے ہے کا مطلب کیا؟ کہ سب چیزوں کی ملکیت, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور پوری سورت کا بھی یہی میسج ہے, للہ ہی, لیے اللہ کے. تو سب چیز جب اللہ ہی کے لیے ہے, سب چیز اللہ ہی کے غلام ہے, تو تم بھی اللہ کے ہو جاؤ. للہیت کا ایک میسج ہے نا یہ. تو جب ہم للہ کہتے ہیں نا, تو اس میں دیکھیں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ون, ملکیت بھی آ جاتی ہے, اختیار بھی آ جاتا ہے کہ اتھارٹی بھی پوری اللہ کی ہے, اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ تینوں چیزیں کس میں آ گئیں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. آسمان کی طرف دیکھ لو اور زمین کی طرف دیکھو, ہر چیز اس کا مالک اللہ ہے اور ایبسلیوٹ مالک ہے. اب دیکھیں, جو مالک ہے ہر چیز کا, تو اس کا مطلب باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر صرف وہی مالک ہے نا, تو پھر باقی ہر چیز کیا ہے؟ جو بھی چیز ہوگی وہ ود ان آسمان اور زمین ہی ہوگی نا, اور باہر تو نہیں اس سے کچھ ہو سکتی. تو پھر وہ کیا ہے ہر چیز؟ کیا وہ خدا ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا کوئی مالک ہے, تو اس کا مطلب وہ سب چیزیں مخلوق ہیں, سب چیزیں غلام ہیں. تو پھر اللہ کا کوئی شریک تو نہیں ہو سکتا, کوئی اور خدا تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں توحید کا بھی میسج ہے کہ سب چیزیں اس کی ہیں. تو پھر جو مالک ہوگا وہ سوچیں, اس کے غلام اس کے ساتھ شریک تھوڑی ہو سکتے ہیں. تو سارا اختیار اس کا ہے, سارا اقتدار اس کا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, اور ستاروں سیاروں کا سب کا وہ مالک ہے. اور اب آپ دیکھیں, جب آپ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض کہتی ہیں, تو ذرا تھوڑی سی اپنی سوچ کو براڈ کریں اور سوچیں کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اوپر رب ہے اور اس کے نیچے سب اس کے غلام ہیں. کیا کیا چیز غلام ہے اس کی؟ آنکھ اٹھاؤ, دیکھو آسمان غلام ہے, دیکھو سارے گیلیکسیز جتنی بھی ہیں سب غلام ہیں, دیکھو سارے سسٹمز جتنے چل رہے ہیں سب غلام ہیں, دیکھو جتنے ستارے سیارے ہیں سب غلام ہیں. وہاں پہ کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ آسمانوں میں کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ زمین کی ہر شے میں. اب ہر گیلیکسی میں جتنے ستارے سیارے ہیں وہ بھی اسی کے غلام ہیں, ان کے اوپر اس کا ہی فیصلہ چلتا ہے. اور آسمان اور زمین کی ہر چیز پکار رہی ہے کہ ہم غلام ہیں, ہم حکم کے پابند ہیں. کیسے کیسے پکار رہی ہے؟ دیکھ لیں, کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹتی نہیں ہے, ہلتی نہیں ہے, تو غلام ہی ہے نا, جو ایک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں. ورنہ ہر کوئی اپنی مرضیاں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے فلک کے اندر اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. کس کے حکم سے تیر رہا ہے؟ جس کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہے وہی اس کا مالک ہے. آسمان اس کے ہیں, آسمان والے بھی اس کے ہیں. آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے والے, اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی آسمان اور زمین کے اندر ایک میں اور آپ بھی تو ہیں نا, چھوٹے سے شاید کیڑے مکوڑے کے برابر بھی نہ ہوں اس کائنات کے مقابلے میں. جب ہر چیز اس کی ہے تو میں اور آپ بھی اس کے ہیں, اور جب میں اور آپ اس کے ہیں تو پھر ہمارے اوپر بھی کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اس اللہ کا. دیکھیں, انسان کی آنکھ اٹھتی ہے یا جھکتی ہے, نیچے نظریں کر کے دیکھ لو یا اوپر نظریں اٹھا کے دیکھ لو, چاہے گہرے سمندر ہوں, چاہے پہاڑ ہوں, چاہے ہوائیں ہوں, فضائیں ہوں, درخت کا پتا پتا ہو, پودے ہوں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، جو کچھ بھی ہے، ہے کس کا؟ للہ ہی، للہ ہی ہے. لیکن جب انسان اسی سبق کو بھول جاتا ہے نا کہ میں بھی اللہ کا ہوں، تو تب انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک ویکیوم آ جاتا ہے، جس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا. اللہ دل میں آئے گا نا تو پھر انسان جو ہے اس جیسے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کی روح جب اللہ سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ روح اللہ کی ہے، یہ جسم اللہ کا ہے. دیکھیں یہ جسم کس کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہمارا تو اپنا ہی کہنا چلتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دل کس کے کہنے پہ دھڑک رہا ہے؟ بلڈ کس کی مرضی سے سرکولیٹ کر رہا ہے؟ ہماری عقل کس کے حکم کے اوپر کام کر رہی ہے؟ آنکھ کس کے کہنے پہ چلتی ہے؟ جو دیکھ رہی ہے کس کے کہنے پہ دیکھ رہی ہے؟ دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں تو آپ چلا کے دکھا دیں، دل پکارے گا میں اللہ کا ہوں. آنکھیں اندھی ہو جائیں تو آپ ان کو دیکھنے والا بنا کے دکھا دیں، آنکھ کہے گی نہیں میں اللہ کی غلام ہوں. تو ہر چیز، چاہے ہمارے اپنے جسم کے اندر ہے، چاہے اس کائنات میں، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو ساری کائنات ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہی ہے بتائیں؟ کہ تم کو بھی جھک جانا ہے، تمہیں بھی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا. جب موت آئے گی تو تب تو انسان جھکے گا ہی جھکے گا، لیکن موت سے پہلے یہ کر کے دکھاؤ. اسی کے اوپر تو جنت ملنی ہے کہ ہم اپنا اختیار، اپنا ارادہ سب اللہ کے آگے جھکا دیں. تو جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، لگتا ہے جیسے پوری سورت کا ایک کنکلوژن یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، سب دیکھو اللہ کا ہی ہے. اور دیکھو اس اللہ کی قدرت کیسی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اگر تم ظاہر کرو گے جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے نا، اس کو اگر ظاہر کرو گے یا اس کو چھپا کے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے لیے یہ چیز اتنی سخت پریشانی کا باعث تھی. کیوں تھی پریشانی؟ صحابہ اس لیے گھبرا گئے کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم مثلا کچھ آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، کچھ بولا، کوئی چلے، کہیں بیٹھے، کہیں اٹھے، کوئی کام کیا، وہ تو سارے ہمارے اعمال ہیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا حساب ہوگا، مگر دل کی باتوں کا بھی محاسبہ ہوگا. اب دل میں تو بعض دفعہ ہمارے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن پہ ہمارا بس ہی نہیں ہوتا. ہم پتہ نہیں کیا کیا دل میں دیکھیں کتنے خیالات اتنی کوئکلی آتے ہیں دل کے اندر اور چلے جاتے ہیں دم، جیسے بجلی کسی تیزی ہوتی نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے دماغ میں خیال آتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی اگر اللہ نے حساب کرنا شروع کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو وہ تو بہت گھبرائے، اس لیے کہ وہ جو قرآن کو لیتے تھے نا تو وہ بہت سیریسلی لیتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ بس سن لیا اور سن کے اس کے بعد ہم نے کون سا کچھ کرنا ہے تو کر لے اللہ حساب، نہیں. وہ اپنے آپ کو ہر آیت کے آگے کھڑا کر لیتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے ہی ہے، میرے لیے نازل ہوئی ہے، اور کوئی حکم اگر مشکل لگتا تھا تو گھبرا اٹھتے تھے. ان کو فکر پڑ جاتی تھی، اب اس حکم کو کیسے پورا کریں گے ہم نے جو کوئی پورا کرنا ہی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں فکر کی کیا بات ہے، اور حساب کتاب کو تو ویسے ہی ہم بھولے رہتے ہیں. تو اگر حساب ہوگا بھی تو چلو ہوگا ہی، جہاں پہ اور لوگ دیں گے ہم بھی دے دیں گے، ہماری تو یہ اپروچ ہوتی ہے نا، ان کی ایسی نہیں تھی. تو اس لیے وہ تو دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے، عرض کی آپ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس حکم کی کہاں طاقت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جیسے یہود و نصارہ نے تم سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا، یہ تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم سے تو نہیں ہوتا یہ، بلکہ تم یہ کہو سمعنا وعطانا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا، پروردگار ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو صحابہ نے پھر یہی جملہ دہرانا شروع کر دیا اور اس سے ان کی زبانیں تر ہو گئیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ اتاری، لیکن تقریباً ایک سال تک، یہ ایک سال بعد یہ آیت اتری۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت تک صحابہ کرام کے اوپر بڑا بوجھ تھا کہ اب کیا کریں، ہم دلوں کی باتوں پہ بھی اگر جو ہے نا پکڑے جانے لگے تو ہمارا ہوگا کیا۔ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان دل میں باتیں چھپاتا کیوں ہے، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر ساری باتیں لوگوں کے سامنے میں نے اوپن کر دی نا تو میری عزت نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں میں میں گر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی احساس دلایا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت پانے کے لیے تم کیوں فکر کرتے ہو، تمہیں اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کی نظروں میں کیا تمہاری عزت ہے، وہ تمہارے اندر کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ تم اندر کی باتیں لوگوں سے چھپا کے ان سے بچ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ دل کے اندر چھپی ہے نا، جس کو کہتے ہیں علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر 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 بہت گہرے اندر، لیکن انسان کا سینہ بھی ایک اوشن کی طرح ہے نا، ایک سمندر کی طرح، اس کے اندر کوئی بات جا کے چھپ جاتی ہے پھر وہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھ لو کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے تمہارے دل پہ میرا اختیار ہے، میرے نوٹس میں تمہارے دل کی باتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں دل کی بات ایسی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہ ماں جانتی ہے، نہ ہسبینڈ جانتا ہے، نہ بہن بھائی جان سکتے ہیں، نہ محبت کرنے والے جان سکتے ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، یا انسان خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کلوز ریلیشن شپ دیا کہ کتنا قریبی تعلق ہے اللہ کا تمہارے ساتھ، کیسا رشتہ بتایا کہ دیکھو یا تو تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، کیا ایسا گہرا رشتہ کہیں اور تم قائم کر سکتے ہو؟ کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے نا میں کچھ بھی نہ بولوں، بغیر بتائے ہی دوسرے کو پتہ چل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا بعض دفعہ دل نہیں چاہتا کہ میں کچھ بولوں، بس ان کو پتہ چل جائے، خود ہی پتہ چل جائے، آپ زبان سے کہنا نہیں چاہتے لیکن نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ ان کی ریچ ہمارے دل تک ہے ہی نہیں۔ ہاں اللہ کی ریچ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ جو رشتہ میرا اور تمہارا ہے نا کسی اور کا نہیں ہے، اصل رشتہ ہی بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ اور پھر دیکھو جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو تو میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو، کوئی غلطی چھپائی، کوئی جرم چھپایا، کوئی گناہ چھپایا، کوئی زیادتی چھپائی، جس سے تم چھپا کے لوگوں کی نظروں میں اچھے بنے رہو، تو یہ یاد رکھنا لوگوں سے وہ چیز غائب ہے لیکن میرے سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں کی نظروں میں تو تم اچھے بن جاؤ گے لیکن میری نظروں سے گر جاؤ گے، کیونکہ میرے سے نہیں کوئی بات چھپتی۔ سبحان اللہ، تو انتہائی خوف زدہ کرنے والی آیت ہے کہ جب یحاسبکم بہ اللہ، اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اس نے صحابہ کا یہ حال کر دیا کہ ہم کیا کریں، دل کی سوچوں پہ، دل کے وسواس پہ، دل میں جو خیال آتے ہیں، اتنی باتیں آتی ہیں، بعض دفعہ انسان خود اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی بات میرے دل میں آئی ہے، تو اگر ان باتوں پہ بھی ہماری پکڑ ہونے لگی تو ہم کدھر جائیں گے، کیونکہ میرا دل تو اللہ کے سامنے تو اوپن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک تو یہ یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا اللہ، کس کس کا حساب دیں گے، ذرا اپنے پاسٹ میں چلے جائیں، کب کس وقت کیا کیا، کس کا دل دکھایا، کس کے بارے میں برا سوچا، کس کو کیا کہا، ہم تو بھول بھی شاید جاتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کس کو کیا بات کہی تھی، اللہ ہی حساب لے گا۔ تو اس وجہ سے صحابہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، وہ ویسے بھی صحابہ کرام تو اتنے زیادہ اس چیز کو کے اوپر وہ رکھتے تھے نا، کہ ایک چیز کو اتنا سیریسلی لیتے تھے، کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پاس جا کے واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت ان تبدو کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے، تو آپ نے فرمایا اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کا یہی حال ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے تھے، کیونکہ شیطان ڈالتا رہتا ہے، آپ کے بھی میرے بھی دل میں 100,000 خیال آتے رہتے ہیں، تو اگر محاسبہ ہونے لگا، حساب کتاب ہونے لگا، تو صحابہ تو بیچارے پہلے ہی اتنا حساب کتاب سے ڈرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عمر تھے، ان کے سامنے سورہ تکویر کی تلاوت خود کر رہے تھے، بلکہ سورہ تکویر کی تلاوت، تو جب اس آیت پہ پہنچے نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، اللہ اس وقت کیا حال ہوگا، اعمال نامے نشر کیے جائیں گے حشر کے میدان، تو کئی دن ایسی حالت میں رہے کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں بیمار پڑ گئے، عیادت کرنے آتے تھے، تو ایک دفعہ کہنے لگے علی میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا اجر ملے اور نہ گناہوں کے بدلے میں میری پکڑ ہو، میرے لیے یہی بڑی کامیابی، میں یہ نہیں مانگتا مجھے نیکیوں کا اجر ملے، بس میرے گناہوں پہ میری پکڑ نہ ہو۔ حضرت عائشہ کا یہ حال تھا آخرت کے خوف سے، کہتی تھی کاش میں ایک درخت ہوتی، ہر دم بس تسبیح کرتی رہتی اور آخرت کا مجھ سے کوئی سوال نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ ان کو حساب کا اتنا ڈر تھا نا، ہم حساب کتاب کیسے دیں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ آخرت کا اتنا ان کو خوف ہوتا تھا حساب کتاب کا، فرماتے تھے اگر مجھے جہنم اور جنت کے متعلق اختیار دے دیا جائے نا کہ میں ان میں سے جس کو چاہوں پسند کر لوں یا راکھ ہو جاؤں، تو میں راکھ ہو جانا پسند کروں گا، تاکہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق کوئی سوال جواب نہ ہو، تو وہ اتنا شدید ان کو خوف ہوتا تھا اس چیز کا، ہم کیسے اس کا جواب دیں گے، ہم کیسے وہاں پہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، تو محاسبہ تو بڑا سخت ہے، تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کی جو آیات اتری کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اگلی آیات ہے نا 286، یہ نازل ہوئی تو پھر صحابہ کو کچھ چین آیا، تو کیونکہ ان کے دل کانپ رہے تھے اس بات پہ کیا بنے گا ہمارا، تو پھر پتا چلا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسے خیالات آتے ہیں جن کے اوپر آپ کا بس ہی نہیں ہے، بس وہ خیال آیا، اب آپ نے سوچا نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں لے کر آئے، مگر بس دل میں ایک خیال آ گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کبھی کہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اچھا اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایسے کوئی یعنی بات ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے، ایسی کوئی چیزیں کر دیتا ہے، یا دین کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کوئی ذہن میں شیطان ڈالتا ہے نا کہ انسان کانپ جاتا ہے خود سے کہ یہ کیا بات میرے دل کے اندر آئی، تو اب یہ دیکھ لینا اتنے بڑے بڑے صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، معاذ بن جبل، اور یہ سارے صحابہ آپ کی خدمت میں گئے، تو سب اتنے پریشان تھے کہ اللہ کے رسول ہم پہ تو بوجھ ڈال دیا گیا، ہم کیسے اس کو اٹھائیں، تو پھر پتا چلا کہ نہیں ایسے خیالات کے اوپر نہیں پکڑ ہوگی، ہاں وہ خیالات جو انسان اپنے دل میں خود لے کر آئے. مثال کے طور پہ ایسی سوچیں، ایسے وسواس، ایسی باتیں جیسے مثلا حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانیاں ہیں، اور ان کو انسان دل کے اندر رکھے چھوڑتا ہے، یا کفر ہے، یا نفاق ہے، منافقت، یہ بھی تو دل کے ہی عمل ہے نا، دل میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ظاہر ہے پکڑ ہوگی. ان کے اوپر پکڑا جائے گا، کیونکہ اس دن تو یوم تبلا سرائر ہے نا، جس دن چھپی ہوئی باتیں بھی جانچی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک کان اور آنکھیں اور دل سب سے سوال کیا جائے گا. کان سے جو ٹکراتا ہے، آنکھ سے جو چیز آنکھ کے تھرو اندر چلی جاتی ہے، دل میں جو کچھ ہے، سب چیز کا سوال ہوگا وہاں پہ. تو اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. چھپی ہوئی باتیں کوئی اور جانے نہ جانے، رب تو جانتا ہے جس نے حساب لینا. پھر وہ چھپی ہوئی باتوں پہ کیا کرے گا؟ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے اس کی مغفرت کر دے، جس کی چاہے بات کو ڈھانپ دے، جس کو چاہے درگزر کر دے، اور جس کو چاہے پھر عذاب دے. آپ اسے یہ دیکھیں لِمَنْ يَشَاءُ سے کہ اختیار کس کا ہے. اختیار صرف اللہ کا ہے، لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے وہ چاہے گا. یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کس کو بخشنا چاہے. کوئی سوال نہیں کر سکتا، چاہے تو کسی گناہگار کو بخش دے، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دے، جاؤ تم میں نے تمہیں معاف کیا، اور چاہے تو کسی کو کسی گناہ کے اوپر پکڑ کر لے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اوپر پکڑ کر لے. وہاں پہ کوئی سوال نہیں کر سکے گا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کیا، مجھے کیوں پکڑ لیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. نہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ظاہری اعمال کا تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا پتا رہتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن جو دل کے اعمال ہیں، ایسے اعمال جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ان کے اوپر پھر انسان کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں حساب اور پکڑ میں فرق ہے. حساب میں، مواخذہ میں اور پکڑ میں، حساب کتاب میں فرق ہے. محاسبہ کیا ہوتا ہے، حساب کتاب کیا چیز ہے، کہ ہر ہر چیز کا وہاں پہ جو انسان نے کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا کہ دیکھو یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا. انسان کہے گا کہ ہاں یہ تو میں نے سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے دنیا میں بھی لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا تھا، میں یہاں پہ بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اسی کو تو کہتے ہیں نا حسابیں اسیرا، اللہم حاسبنا حسابیں اسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا. تو آسان حساب کیا ہے؟ کہ بس سرسری طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور جانے دیں، معاف کر دیں کہ جاؤ. اور مواخذہ نا وہ دوسری چیز ہے، وہ ہے پکڑ. تو حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا، ایک اس کا یہ معنی ہے، حساب تو اللہ دے گا، یہ بات کی تم نے، یہ بات تمہارے دل کے اندر آئی، یہ بات ہے، لیکن پکڑ نہیں کرے گا. اور دوسری ایک اور بات معنی یہ ہوا کہ وہ جو باتیں ہیں جو انسان کے اندر دل میں وہ رکھتا ہے، جیسے جو گناہ کے کام ہیں، مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کینے ہیں، منافقت ہے، ان کے اوپر تو آپ کو پتا ہے نا کہ حساب ہونا ہی ہے، اور ان کے اوپر پکڑ بھی ہونی ہے. ہاں جو غیر اختیاری اعمال ہیں، جیسے غیر اختیاری خیالات ہیں، ان کے اوپر نہیں ہوگی. آپ ایک چیز لکھ سکتے ہیں، اوپر لکھیں اعمال، اس کے نیچے دو لائنیں لگائیں، ایک طرف لکھیں ظاہری، دوسری طرف لکھیں باطنی. اب باطنی کی بھی دو ٹائپس ہیں، جو باطن کی ہے نا، جو تم چھپاتے ہو، ان کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جو انسان ارادے کے ساتھ دل میں رکھتا ہے, ارادی ارادے کے ساتھ ہے, اختیاری ہیں. آپ کا اختیار ہے نا منافقت کریں یا نہ کریں, آپ کا اختیار ہے تکبر کریں نہ کریں, آپ کا اختیار ہے بدنیت ہی کریں یا پھر اچھی نیت کے ساتھ کریں, آپ کا اختیار ہے بغض رکھیں یا نہ رکھیں. تو یہ ساری اختیاری ہیں. اور دوسرے بے اختیار, جس میں غیر ارادی طور پہ جو انسان کے ہوتے ہیں اس کا ارادہ نہیں ہوتا, بس ایک بس آ گیا خیال اندر, اب انسان پہ توبہ توبہ بھی کرتا ہے, اللہ میرے دل میں کیسا خیال ہی آیا, جس کو وسواس بھی ہم کہتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, انسان فوراً جھٹک دیتا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں, مگر وہ بات ہمارے دل میں نہ آتی. یعنی ایسے بھی انسان کے دل میں خیال آ جاتے ہیں. تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کن چیزوں پہ پکڑ ہوگی, کن چیزوں پہ نہیں ہوگی, اور حساب کا مطلب کیا ہے. حساب کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا لیکن معاف کر دے گا. اب اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے امیگریشن پہ آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے نا, ایئرپورٹ پہ آپ آتے ہیں تو آپ کا سامان چیک کیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامان اتنا ڈھیروں ڈھیر لائے ہوئے, اب آپ وہ افسر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, وہ دیکھتا ہے, سرسری طور پہ دیکھا اس نے, اور اس نے آپ کو کہا کہ جاؤ, آپ کا سامان نہ کھلوایا نہ کچھ, کہتا جاؤ. آپ شکر کرتے ہیں, حالانکہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے ہوتے کہ جس کے اوپر کوئی آپ کو پرابلم ہو, لیکن وہ سامان کھلوانے کا ہی جو وہ ہے نا, وہی تصور بھی آپ کو جو ہے نا ڈرا دیتا ہے. پہلے سے ہی ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں, جب فلائٹ ابھی اتری بھی نہیں ہوتی کہ انسان ڈرنے لگتا ہے, ہائے سامان نہ کھلوا دے, بس یہی دعائیں کر رہتے ہیں, اللہ سامان نہ کھلوائیں میرا. حالانکہ آپ مجرم نہیں ہیں, کوئی غلط چیز نہیں لے کر آئے. تو وہ سوچیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اس کے حضور جب انسان پیش ہوگا, اس کے بیگیج میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا گناہ ہو. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کا اعمال نامہ اور کہے گا جاؤ. میں آپ کو مثال, اس مثال کو بالکل ہم اگزیکٹلی ویسے نہیں رکھ سکتے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہی ہوں. پھر آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں, بعض دفعہ کئی لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں, آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. اب جوں ہی اس نے یہ کہا نا, آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں, انسان کا دل ایسے ڈوب جاتا ہے, ہائے اب کیا ہوگا, ہے نا. تو وہاں پہ بھی بعض لوگوں کو ایسے ہوگا, اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں گے, چلو جی جیسے ہم یہاں پہ سائڈ پہ کر لیتے نا, سائڈ پہ کر لیا جائے گا. یعنی اس کا ایک ایک چیز, بیگیج کھلتا نا, ایک ایک چیز نکالتے, ایک ایک چیز اعمال نامے سے نکال لی جائے گی. اچھا یہ جھوٹ بولا تھا, اچھا یہ غلط طرف نظر اٹھائی تھی, یہاں اس مجلس میں تم بیٹھے تھے, یہاں پہ تم نے یہ بات بولی تھی, کیوں بولی, یہاں پہ یہ تم نے اتنے ڈالر اس میں اسراف کیا, کیوں کیا تم نے, یہاں پہ ایک موقع تمہیں دیا گیا کہ تم فلاں کی مدد کرو, تم نے کیوں نہیں کی. کتنے سارے سوالات ہیں, اسی لیے صحابہ ڈرتے تھے. یہ تو چند چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ تمہارے دل میں خیال آیا, تم نے اس طرح اس کے خلاف بغض رکھا, کیوں رکھا, آپ بتائیں. اگر اس طرح کا حساب کتاب ہونے لگا تو ہم کدھر جائیں گے. اس لیے دعا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پیشی تو سب کی ہونی ہے, ایسا نہیں ہونا کہ کسی کی پیشی نہ ہو, اس کو ایسے کہتے بجے تم جاؤ, نہیں, مگر اللہ تعالیٰ دیکھیں اور کہیں جاؤ. جیسے آپ نے اس کے پاس سے, کئی لوگ ایسے گزر رہے ہوتے ہیں نا جیسے بالکل سیدھے ہی چلے گئے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو انہوں نے روکا, پیپر دیکھے اور کہ جاؤ گو, اللہ تعالیٰ بس دیکھ کے کہہ دیں جاؤ, تو اس کی تو بچت ہو گئی. اور جس کو کھڑا کر لیا گیا نا, وہ ہلاک ہو گیا, جس سے پوچھ لیا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا, وہ کیا جواب دے گا. اور سب چیزیں چھوڑیں, اگر ہم سے صرف مال کا ہی سوال ہونے لگا کہ یہ کیوں یہاں خرچ کیا, یہ ایسا کیوں کیا, یہ ایسا کیوں کیا, ادھر کیوں لگایا, ادھر کیوں لگایا, یہ تو اسراف ہے اور یہ تبذیر ہے, یعنی حرام راستے پہ تم نے لگایا, غلط کاموں پہ تم نے سپینڈ کر دیا, یہ گانے بجانے کی مجلسوں پہ سپینڈ کیا, ہاں یہ گانے بجانے کے آلات پہ سپینڈ کیا. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, یہ ایسے کپڑے تم نے خریدنے پہ خرچ کیا, یہاں پہ تم نے اتنا اسراف کیا, اتنے کا جوتا پہنا, بہت سارے لوگ تھے ننگے پیر پھر رہے تھے. تو یعنی کتنے سارے کوسچن ہو سکتے ہیں. اب جس کے لیے, جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا, یہ ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, جس کو چاہے معاف کر دے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کرنا, رحمت کا معاملہ کرنا. کیونکہ اگر اس نے عدل کیا نا, اگر اس نے واقعی عدل کیا تو ہم تو نہیں بچ سکتے. ہاں اس نے رحمت کر دی اپنی, تو پھر چاہے تو کسی گناہگار کو بھی معاف کر دے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسواس جو ہے نا, ان پہ گرفت نہیں ہے. شیطانی وسوسہ اندازی جو ہوتی ہے, جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے یا اس کو زبان سے ادا نہ کیا جائے, یعنی جب آپ کے اندر کوئی وسوسہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, فوراً اعوذ باللہ پڑھنی. اس پہ عمل نہ کریں کہ آپ وسوسہ آئے آپ اس کو انٹرٹین کرنے لگے, آپ اس کے بعد اسی کے اوپر سوچنے لگے یا اس کو زبان سے ادا کر دیے, کسی کو بتانے شروع کر, پتہ ہے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کل میں بیٹھی تھی نا میں نے یہ سوچا, اور وہ اب آپ نے وہ جرمز جو ہے نا دوسرے کو بھی لگا دیے. تو کسی کو بھی وہ بات بتانی نہیں ہے آگے, نہ ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہے, تب تو امید ہے معافی کی. اور آگے اگر آگے پھیلاتے گئے تو پھر تو کیا بنا دیا آپ نے اس کو, اپنے گناہ کو کتنی دفعہ ملٹی پلائی کر دیا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, وہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے پکڑ لے, اس کا اختیار ہے, اس کی قدرت ہے. بار بار قرآن میں آتا ہے نا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, بلکہ ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ یاد بھی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, واللہ علی کل شیء قدیر. سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیا چیز ہیں, کتنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہماری کوئی حیثیت. ہم اس قدر یعنی بے بس ہیں, بے بس. کوئی کام کرنا چاہے, سانس تک لینا چاہے نا, وہ بھی ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے. ہمارے علم کا حال یہ ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کام کریں کہ نہ کریں. جب دیکھیں ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو, ریئلی محسوس ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے ڈیسیجن میک کرنا ہو, جاب کا کرنا ہو, بزنس کا کرنا ہو, شادی کا کرنا ہو, کہیں موو ہونے کا کرنا ہو, انسان سوچتا ہے کریں کہ نہ کریں, کریں کہ نہ, پتہ نہیں اس میں بہتری ہے کہ نہیں ہے بہتری. اس کو صرف اپنے متعلق بھی نہیں یہ پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, اس میں میرے لیے بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب سیم ہے, اس کے لیے نہ فیوچر اور پریزنٹ میں کوئی فرق ہے, نہ فیوچر اور پاسٹ میں کوئی فرق ہے. جو 10 سال بعد ہونا ہے, 20 سال بعد ہونا ہے, 1000 سال بعد ہونا ہے, حتیٰ کہ جو قیامت کے دن ہونا ہے نا, اس دن ایک ایک بندہ جو ڈائیلاگ بول رہا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ایک بندہ یہ کہے گا, اس کے بعد دوسرا یہ کہے گا, اس کے بعد یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہو کے یہ کہے گا, پھر جنت میں جانے والا یہ کہے گا. ایک ایک ان کا ڈائیلاگ بھی آج دنیا میں ہمیں بتا دیا کب قیامت آنی ہے. اس کو اس دن کا بھی پتا ہے کس نے کیا بول بولنا ہے, کہاں کھڑے ہونا ہے. سبحان اللہ, اس کی جیسی قدرت کس کی ہو سکتی ہے. اور انسان تو کتنا بے بس ہے کہ اپنی اگلی سانس کو بھی نہیں جانتا, اس پہ بھی نہیں قدرت رکھتا, اپنی اچھائی برائی پہ بھی نہیں قدرت رکھتا, اپنے نفع نقصان پہ بھی نہیں قدرت رکھتا. حالانکہ ہم خود ڈیسیجن بناتے ہیں, خود فیصلے کرتے ہیں, خود چلتے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ برا ہے. ہاں اگر کوئی ہم قدرت رکھتے ہوتے تو کون نقصان اٹھاتا, کبھی کوئی غم پاتا, کوئی بھی ایسا, پھر ہم فیصلہ کبھی بھی نہ کرتے جس سے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنی بے بس ہیں, ہماری کوئی بھی قدرت نہیں, ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. چھوٹا سا جو اختیار اللہ نے دیا ہوا نا اچھائی اور برائی کے درمیان چوز کرنے کا, اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹل اختیار مل گیا. حالانکہ نہ یہ جسم ہمارے بس میں, نہ ہمارا نفع نقصان ہمارے بس میں, نہ ہمارا کل, ہمارا فیوچر ہمارے بس میں, کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں, ہر چیز اس کے اختیار میں. ہم اس کی ذات کو تو نہیں سمجھ سکتے, اس کی ذات تو بیونڈ 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 آور امیجنیشن ہے, ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر ذہن میں کوئی بات تصور آپ لے کر بھی آتے ہیں نا, وہ بھی بری بات ہے, کبھی تصور بھی نہ کریں, کبھی تصور نہ کریں. جو بھی تصور آپ کریں گے نا, وہ آپ کے اپنے ذہن کی ایک بنائی ہوئی تصویر ہوگی. ہاں ہم جو تھوڑا بہت ہم اس کی صفات کو دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا بہت اس کی صفات کو جان سکتے ہیں, مگر وہ بھی ٹوٹلی نہیں. مثلا ہمارے سامنے آتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ کس کس چیز پہ قادر ہے؟ ہمیں ساری چیزوں کا ہی نہیں پتا, تو ہم بتائیں کیسے کہ وہ کس کس چیز پہ قادر ہے؟ ہمیں پر ہمارے پاس تو ساری اس کی جو کریشن ہے اس کی بھی انفارمیشن نہیں, ہمیں کیا پتا کیا کیا کر سکتا ہے وہ, کیسے کر سکتا ہے وہ, کتنا کر سکتا ہے وہ. اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں کلی شائن, ہر چیز بس ہر چیز کہہ دیا, اس لیے کہ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے, کس کس قدرت کا مالک ہے. وی کین ناٹ ڈیفائن اٹ. ہماری اونلی ریفیوج یہی ہے کہ بس ہم یہ کہہ دیں اللہ ہر چیز کا ہی ہے, کیونکہ یہ ہماری بے بس ہی ہے نا, کیونکہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں کا مالک ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہمیں پتا ہے, لیکن وہ کیسے ہر چیز کو دیکھ لیتا. ہم زیادہ سے زیادہ ہم بیچارے ہمارا علم اتنا ہی ہے, ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے سمندر کی گہرائیوں میں بھی کوئی چیز ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے, آسمانوں میں چھپی بھی کوئی چیز ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ بہت بچگانہ سی بات ہے, پتہ ہے, بہت بچگانہ بات ہے. کیونکہ میری اور آپ کی سوچ میں یہی ہے کہ سمندر کی گہرائی وہ بہت بڑی ہماری میرے اور آپ کے لیے ڈیپتھ ہے نا, تو ہم اتنی بڑی اپنی طرف سے بات کرتے ہیں, وہ سمندر کے نیچے جو چیز ہے, وہ آسمانوں کے اوپر وہ جو چیز ہے, وہ اندھیروں کے اندر جو چیز ہے, وہ جو غاروں کے اندر چیز ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت بگ ڈیل ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کے نام لے لیتے ہیں. حالانکہ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کس کس چیز کو کہاں کہاں کیسے کیسے دیکھتا ہے, وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے. ہمیں کہاں پتا ہے ستارے سیارے کائنات میں کدھر کدھر کیا ہو رہا ہے, اور ہر چیز کی پاور اس کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز کو وہ آبزرو کر رہا ہے. وہ تو ہماری سوچ ہی نہیں اس تک پہنچ سکتی. ہر چیز کو وہ سنتا ہے, کیسے سنتا ہے, کہاں تک سنتا ہے. ہم زیادہ سادہ وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے, اس کے اندر جو خیال آتے ہیں ان کو سنتا ہے. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے نا, تو ہم انہیں باتوں کو کہہ کے بڑے اپنی طرف سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا ڈیفائن کر دیا کہ ہاں اللہ کی قدرت کیسی ہے. نہیں, یہ ایسے ہے جیسے ایک بچے نے یہ کہہ دیا کہ آسمان وہ اوپر ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, اس نے کہہ دیا کوئی چھوٹی سی چیز کو ہی اس نے کہہ دیا کہ وہ بہت دور ہے, کیونکہ وہ بچہ ہے, اس کے لیے وہی چیز اتنی دور ہو گئی. یہ میرا اور آپ کا حال ہے. تو جب ہم کہتے نا واللہ علی کل شیء قدیر, تو وی کانٹ ایون نو دا ڈیپتھ آف دس. بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کیا کیا چیز پر قادر ہے, یہ میں اور آپ نہیں. اس آیت کے اس پارٹ کو, اس چیز کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے اتنے بھی. اسی لیے تو وہی والی بات ہے نا, اگین پھر میں تو یہی کہوں گی کہ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت سارے کلمے بن جائیں اور سب لکھنے لگیں, صرف اس بات کو ہی لکھنے لگو کہ اللہ کیسا قادر ہے, کیسی قدرت رکھتا ہے, تو سمندر ختم ہو جائیں گے, یہ قلم ٹوٹ جائیں گے, گس گس کے چل چل کے ختم ہو جائیں گے یہ قلم. اللہ تعالیٰ اور ساتھ سمندر لے آئے, پھر تم اللہ کی باتیں لکھو تو وہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. صرف ایک بات پہ لکھنا چاہو نا, وہ کس کس قدرت کا مالک ہے, تو صرف ایک بات پہ بھی نہیں لکھ سکتے. پھر اس کا علم, پھر اس کا دیکھنا, پھر اس کا سننا, پھر اس کا جاننا, پھر اس کی اور حکمتیں, پھر اس کی کائنات, پھر اس کی تخلیق, کس کس چیز کو لکھو گے. پھر انسان گیو اپ کر دیتا, کہتا میں نہیں جان سکتا. او انسان تو کیا چیز ہے اللہ کے اس قدرت کے اس کارخانے میں، تو کیا چیز ہے اور کیا تیری حیثیت ہے اور کتنا چھوٹا ہے تو، اور وہ رب کی ذات کتنی بڑی ہے. واقعی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تلاوت سنیں پہلے اس آیات کی، دو قاریوں کی آواز میں انشاءاللہ لگائیں اور اس پہ غور کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. انشاءاللہ تعالی باقی جو دو آیات ہیں آخر کی رہ گئی وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اس کے لیے آپ اپنے اور لوگوں کو بھی دعوت دیجئے جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ کم از کم ان دو آیات کو سمجھ لیں تاکہ وہ روزانہ ان کو پڑھ سکیں سمجھ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.